اتوار 24 دسمبر کے سربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ امریکی وزیر خارجہ کے شمالی کوریا پر مصالحانہ بیانات کے بعد کشیدگی پھر بڑھتی ہوئی، شمالی کوریا پھر بھرم، لیکن اس معاملے پر چین کہاں کھڑا ہے؟
اگر نارتھ کوریا تباہ کر دیا گیا تو چائنا کے حساب سے امریکن فوجیں ان کی سرحد پر آ جائیں گی، اور چائنا کبھی نہیں چاہتا یہ، تو چائنا یہ بہت ہی خطرناک گیم کھیل رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ شمالی کوریا نے میزائلوں کے تجربات کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے اپنے اوپر عائد کی جانے والی تازہ پابندیوں کو جنگی اقدام قرار دیا ہے۔ تہمینہ قریشی۔
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے کے مطابق وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ تازہ پابندیاں مکمل اقتصادی پابندی کے مترادف ہیں۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے جمعے کو پیون یانگ کی جانب سے میزائل تجربے کے جواب میں یہ نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکی قرارداد کے مسودے میں شمالی کوریا کی تمام تیار پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات 90% تک کم کرنا شامل ہے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیار بنانے سے بین الاقوامی سیاست میں ان کے اثر رسوخ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
عراق کے شہر موصل میں مسیحی برادری کرسمس کی تقریبات منانے کے لیے کیتھیڈرل چرچ میں جمع ہے، جبکہ برطانوی کیتھولک فلاحی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک میں مسیحی برادری خطرات کا شکار ہے۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
شدت پسند دولت اسلامیہ کے خاتمے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسیحی برادری یہ تہوار منانے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ نام نہاد دولت اسلامیہ کے دور میں کرسمس تقریبات کا عام انعقاد ممکن نہ تھا، اور کئی مسیحی افراد نے خوف کی وجہ سے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ مسیحی رہنماؤں نے اس موقع پر موصل اور دنیا بھر میں قیام امن کی دعائیں کی ہیں۔ ادھر برطانیہ کے کیتھولک فلاحی ادارے کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مسیحی برادری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادارے کے نمائندے جان پونٹیفیکس نے بی بی سی کو بتایا کہ مشرق وسطی بشمول عراق صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن پاکستان، انڈونیشیا، انڈیا اور چین میں مسیحی برادری کو حملہ کیے جانے، بے گھر کیے جانے یا ہراساں کیے جانے جیسے خطرات لاحق ہیں۔
روس کی حزب اختلاف کے رہنما لیس کینوالنے نے ماسکو سے نکالے جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو حمایت انہیں ملک بھر سے مل رہی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ موجودہ صدر پیوتن کا بہترین نعم البدل ہیں۔ نیوال نے اگلے سال مارچ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنا نام بیلٹ پیپر تر درج کرانے کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے انہیں ملک کے 20 مختلف شہروں میں 500 ووٹ درکار ہیں جو ان کی حمایت میں ہوں، مگر الیکشن کمیشن نے انہیں بتایا ہے کہ فروری میں انہیں دی جانے والی 5 سال کی سزا کی وجہ سے وہ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ جنوبی فلپائن میں امدادی کارکن 100 سے زیادہ افراد کی تلاش میں ہیں جو سمندری طوفان تیمبن کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ 200 سے زیادہ افراد سیلاب اور زرش زمین کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ 10,000 افراد گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سریپا داپا باکاسم قدرتی آفات سے نمٹنے کے مقامی ماہر ہیں، انہوں نے بی بی سی کو بتایا۔
We frequently get this kind of weather, but this one is quite different. It's
a lot... وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے ہی موسموں کا سامنا رہتا ہے، لیکن یہ کچھ مختلف ہے۔ یہ زیادہ زوردار تھا، میرے اب تک کے تجربے کے مطابق یہ سب سے زیادہ زوردار تھا، اور پھر پانی کی سطح تیزی سے بلند ہوئی۔ ہم میونسپلٹی والوں سے 2 روز سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تیاری کر لیں۔ جنوبی سوڈان میں باغی گروہ نے خود پر حکومتی فورسز کی جانب سے کوچ کنٹری نامی علاقے میں حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جنگ بندی کو چند ہی گھنٹے گزرے تھے۔ سابق صدر ریک ماچار کی زیر قیادت چلنے والے اس گروپ اور حکومتی فورسز کے درمیان جاری لڑائی کو آج شب تک روک دیا جانا تھا۔ باغیوں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لڑائی جاری ہے اور جنگ بندی پر عمل درآمد ہوا ہی نہیں۔ ترکی میں دہشت گردوں سے مبینہ طور پر تعلق رکھنے کے الزام میں 2700 سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ہے، جن میں 600 سے زیادہ فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ عابد حسین۔
گزشتہ برس جولائی میں ناکام بغاوت میں ملوث ہونے پر 1.5 لاکھ افراد یا تو معطل ہیں یا پھر برطرف کر دیے گئے ہیں۔ ترک حکومت کا الزام ہے کہ ناکام بغاوت کے پیچھے امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گولن کا ہاتھ تھا، لیکن وہ ان الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ تازہ حکم نامے میں حکم دیا گیا ہے کہ ناکام بغاوت کے الزام میں لائے جانے والے ملزمان عدالت میں سرمئی چغا پہنیں گے۔
دو پاکستانی اداکاراؤں ماہرہ خان اور سبا قبر کو رواں برس بالی ووڈ میں ڈیبیو کرنے والی 5 بہترین اداکاراؤں میں شامل کیا گیا ہے۔ شمائلہ خان۔
برطانوی جریدے ایسٹرن آئی کی 2017 بالی ووڈ بہترین ڈیبیوٹنٹ اداکاراؤں کی فہرست میں ماہرہ خان نے پہلے نمبر پر جگہ بنائی، جبکہ صبا قمر تیسرے نمبر پر رہیں۔ ماہرہ خان رواں برس فلم رئیس میں شاہ رخ خان کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھیں، جبکہ صبا قمر نے فلم ہندی میڈیم میں عرفان خان کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ فلمی تجزیہ کار اینا ایم ایم ویٹیکیٹ کا کہنا ہے کہ ماہرہ خان پاکستان سے وہ واحد اداکارہ ہیں جن کی بالی ووڈ ڈیبیو فلم 100 کروڑ بزنس کلب میں شامل ہوئی۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں واقع بادشاہ خان یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کیمپس کی حدود میں طلبہ اور طالبات کے اکٹھا بیٹھنے اور گھومنے پھرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ روسی حزب اختلاف کے رکن الیکس نولنی کہتے ہیں کہ انہوں نے صدارتی ٹکٹ کے لیے ملک کے مختلف شہروں سے مطلوبہ نامزدگیوں کا ہدف حاصل کر لیا ہے اور اب وہ صدر پیوٹن کے خلاف 2019 کا الیکشن لڑیں گے۔ ان دونوں خبروں کی تفصیل ذرا دیر میں، پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ شمالی کوریا نے میزائل تجربے کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے عائد کی گئی تازہ پابندیوں کو جنگی اقدام قرار دیا ہے، جبکہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پابندیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے دنیا کی امن کی خواہش سے تعبیر کیا تھا۔ اس خبر کی تفصیل سنیے تیمینہ قریشی کی بی بی سی کے نامہ نگاروں پر مبنی اس رپورٹ میں۔
شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی جانب سے اپنے اوپر لگائے جانے والی تازہ پابندیوں کو جنگی اقدام سے تشبیہ دی ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے پر نشر ہونے والے دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ نئی پابندیاں شمالی کوریا کے خلاف مکمل اقتصادی بندش کے مترادف ہیں۔
ہم اقوام متحدہ میں دھاندلی کے ذریعے منظور ہونے والی اس قرارداد کو اپنی خود مختاری پر ایک سنگین حملہ سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ قرارداد اور اس کے ذریعے عمل میں آنے والی تازہ پابندیاں جنگی اقدام لینے کے مترادف ہیں، جن سے کوریائی جزیرہ نما میں کشیدگی پھیلے گی۔ ہم اس قرارداد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ نئی پابندیاں شمالی کوریا کے حالیہ بلسٹک میزائل کے تجربوں کے جواب میں لگائی گئی ہیں۔ پابندیوں کے حوالے سے قرارداد سیکیورٹی کونسل میں متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ اس کے مسودے میں شمالی کوریا کے تمام تر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات میں 90% کمی شامل ہے۔ ان نئی پابندیوں کی چین اور روس نے بھی حمایت کی ہے، جو شمالی کوریا کے بڑے تجارتی پارٹنر ہیں۔ تاہم بیجنگ نے کوریائی جزیرہ نما میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت کی اپیل بھی کی ہے۔ شمالی کوریا کی حکومتی خبر رساں ایجنسی پر نشر کیے گئے بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ شمالی کوریا کے جوہری قوت بننے کے امکان سے خوفزدہ ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے کے لیے سخت سے سخت قسم کی پابندیاں عائد کرنے کے جنون میں مبتلا ہے۔
ہم اپنے دفاع کے لیے جوہری مزاحمت کو مزید مستحکم کریں گے، تاکہ امریکہ کی جوہری دھمکیاں، بلیک میلنگ اور دشمنانہ چال کا ڈر ختم ہو جائے، اور اس کے لیے امریکہ کے مقابلے میں ہم عملی طور پر قوت کا توازن قائم کریں گے۔
سیکیورٹی کونسل سے منظور ہونے والی تازہ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے تمام شہری جو ملک سے باہر کام کر رہے ہیں 24 ماہ کے اندر واپس چلے جائیں۔ شمالی کوریا میں بننے والی اشیاء، جن میں برقی آلات اور مشینیں شامل ہیں، ان کی برآمدات پر بھی پابندی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پابندیوں کا خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا،
29 نومبر کو پیون یانگ نے ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچ کیا، جو شمالی کوریا کی جانب سے طاقتور دکھنے کی ایک اور ناکارہ کوشش تھی، مگر بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے یہ ایک بے مثال چیلنج ہے جس کا ہم بے مثال جواب دیں گے۔ یہ تازہ پابندیاں پہلے لگائی جانے والی پابندیوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔
خیال رہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے شمالی کوریا پر پہلے بھی تجارت اور برآمدات کے حوالے سے پابندیاں عائد ہیں۔ یہ پابندیاں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کی جانب سے ستمبر میں جوہری ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کے جواب میں لگائی تھیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کو مکمل طور پر برباد کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کے جواب میں کم جونگ ان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ذہنی طور پر الجھا ہوا کہا تھا۔
تفصیل آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے. اور اسی موضوع پر اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے امریکی ریاست ورجینیا میں موجود دفاعی اور سیکیورٹی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ ایک طرف تو امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات سدھارنے کی بات کرتا ہے, دوسری طرف اس پر پابندیاں بھی عائد کر رہا ہے, تو ایسے میں تعلقات میں بہتری کیسے آئے گی؟
نہیں, اس کے ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. نارتھ کوریا کی سب سے بڑی شکایت امریکہ کے تعلق سے یہ ہے کہ امریکہ کی جو جوائنٹ نیول ایکسرسائز ہو رہی ہیں ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا وغیرہ کے ساتھ, وہ اس کو نارتھ کوریا کہنا یہ ہے کہ وہ بہت ہی افینسو ہے اور وہ ملٹریلی اپنے آپ کو بہت خطرے میں سمجھتا ہے. اور اس کا اپنا بیان یہ ہے, نارتھ کوریا کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم جو نیوکلیئر پریپریشن کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کا پیورلی ڈیفینسو مقصد ہے اس کا, اور ایز اے ڈیفینسو مقصد یہ لیگل نہیں ہے انٹرنیشنل لا کے ساتھ. سو یہ ہے دیکھیے بیسیکلی ڈفرینس بٹوین یونائٹیڈ اسٹیٹس اور نارتھ کوریا.
اچھا, پچھلے دنوں جب امریکی وزیر خارجہ نے شمالی کوریا کو غیر مشروط مذاکرات کی دعوت دی تھی تو امید بندی تھی کہ اب شاید حالات بہتر ہو جائیں, وہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ سکی؟
وہ بات اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈرمائن کر دیا ان کی اپنی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہ پبلک اسٹیٹمنٹ کو دھکا پہنچایا, یہ کہہ کے کہ نارتھ کوریا کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کرنا وقت کی خرابی ہے. اور جو ظاہر ہے جب نارتھ کوریا یہ سن لیتا ہے پریزیڈنٹ کے منہ سے کہ ڈپلومیٹک نیگوشیشنز ہونا وقت کی خرابی ہے, تو اس کو کوئی ظاہر ہے دلچسپی نہیں رہے گی اس بات سے. وہ تو بولے گا ٹھیک ہے, اگر آپ ہم سے ڈپلومیٹکلی اس کو طے کرنا نہیں چاہتے, اس کو ریزالو کرنا نہیں چاہتے, تو ہم اپنے نیوکلیئر پریپریشن کریں گے.
اچھا, امریکی وزیر خارجہ ایک طرف جو ہیں وہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, دوسری طرف صدر ٹرمپ کے مشیر اعلیٰ جنرل میک ماسٹر جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, تو کیا یہ متضاد رویے کسی بڑے حادثے کا سبب تو نہیں بنیں گے؟
ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل. اس لیے کہ دیکھیے جو یو این سینکشن جو ابھی جو امپوز کیے گئے ہیں وہ بہت سخت ہیں, کافی بہت سخت ہیں, اور چائنا اور رشیا نے اس کو سپورٹ کیا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے کم از کم نارتھ کوریا کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ اس کو وار کی طرف پش کر رہا ہے, وار کی طرف دھکا دے رہا ہے. اگر ڈپلومیٹک ریزولوشن ہو گیا اس کا, جس کے امکانات بہت بہت کم ہیں, تو یہ وار کا خطرہ بالکل بالکل کھلا ہے, بالکل صحیح خطرہ ہے میرے حساب سے.
اچھا, بظاہر کیا چیز ہے جو شمالی کوریا کو مذاکرات کی میز پر لائے؟
دیکھیے جو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نارتھ کوریا اپنے نیوکلیئر ویپنز کو ابینڈن کر دے, ختم کر دے, یہ کبھی نہیں ہوگا. دیکھیے دو ممالک نے نیوکلیئر ویپنز کے تعلق سے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے, مگر وہ دو ڈکٹیٹرز آج نہیں ہیں. دونوں صدام حسین کے تعلق سے جارج ڈبلیو بش نے کہا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, غلط کہا تھا, مگر اسی کی وجہ سے اس کو حملہ ہوا اور صدام حسین کا رجیم تباہ کر دیا امریکہ نے. اور قدافی نے صدام کا انجام دیکھا تو اس نے کہا نہیں, میرے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے نیوکلیئر ویپنز بنانے کا, تو قدافی کا رجیم ختم تباہ ہو گیا. تو کم جونگ ان نے یہ تمام دیکھا, اس کے باپ نے یہ دیکھا کہ یہ کیا حشر ہوا ڈکٹیٹرز کا. تو یہ ہے, دیکھیے امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے نیوکلیئر ویپنز نارتھ کوریا بند نہیں کر دے. نارتھ کوریا ہرگز نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کی ایونچوئل گارنٹی اس کی نیوکلیئر ویپنز ہے. اور چائنا صحیح معلوم نہیں چاہتا کہ نارتھ کوریا نیوکلیئر ویپنز کو ختم کر دے. چائنا کے مقصد یہ مفاد یہ نہیں ہے کہ نارتھ کوریا رجیم تباہ کر دیا جائے, اس لیے کہ امریکہ کی جو 30,000-40,000 فورسز جو ہیں ساؤتھ کوریا میں, وہ نارتھ کوریا کی وجہ سے نارتھ کوریا جو بفر زون ہے ان کے لیے اور چائنا کے بارڈرز میں نہیں ہے. اگر نارتھ کوریا جو ہے تباہ کر دیا گیا, اس کا ان کا رجیم کولیپس ہو گیا, تو چائنا کے حساب سے امریکن فوجیں ان کی سرحد پر آ جائیں گی, اور چائنا کبھی نہیں چاہتا یہ. تو چائنا یہ بہت ہی خطرناک گیم کھیل رہا ہے امریکہ کے ساتھ. چائنا یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہم سینکشن کی سپورٹ کریں گے, مگر صحیح معنوں میں سینکشن کی سپورٹ نہ چائنا کر رہا ہے نہ رشیا کر رہا ہے. وہ لوگ چپ چاپ جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں وہ سینکشنز کو, اور ان کا مقصد نہیں ہے, خصوصاً چائنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نارتھ کورین رجیم جو ہے تباہ کر دیا جائے. تو یہ صحیح معنوں میں گریٹ پاور گیمز ہیں یا ہائی اسٹیک گیمز ہیں, جس میں نہ رشیا چاہتا ہے کہ نارتھ کوریا تباہ ہو, نہ چائنا چاہتا ہے کہ نارتھ کوریا تباہ ہو, اور امریکہ بالکل چاہے گا کہ نارتھ کوریا تباہ ہو, مگر یہ نہیں ہو پائے گا. اور خصوصاً جب سے نومبر پچھلے نومبر میں انہوں نے جو آئی سی بی ایم ٹیسٹ جو کیا تھا وہ سکسیزفل ٹیسٹ ہوا تھا, اس کی وجہ سے پورا امریکہ ان کے رینج میں ہے, سوائے ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا کے پورا جو ہے پوری دنیا جو ہے ان کے نارتھ کورین رینج میں ہے. اور امریکہ حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی گڑبڑ کرتے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ صحیح معنوں میں ڈیٹرنس, نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے وہ نارتھ کوریا کے اوپر امپوز نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے بیسیکلی کانفلکٹ اسینس.
امریکی ریاست ورجینیا میں موجود دفاعی اور سیکیورٹی عمر کے ماہر ڈاکٹر احسان اراری. اور اب رخ کرتے ہیں روس کا, جہاں حزب اختلاف کے کارکن الیکسیس نوولنی کہتے ہیں کہ انہوں نے صدارتی ٹکٹ کے لیے ملک کے مختلف شہروں سے مطلوبہ نامزدگیوں کا ہدف حاصل کر لیا ہے, اور اب وہ صدر پیوٹن کے خلاف 2019 کا الیکشن لڑیں گے. کیا واقعی وہ صدر پیوٹن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ یہی سوال میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تجزیہ کار کامران بخاری سے کیا.
میں نہیں سمجھتا, ایک جانب جو الیکسی نوولنی ہیں ان کی جو پاپولیرٹی ہے, مقبولیت ہے, وہ پھیل رہی ہے, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ وہ ریاست کا مقابلہ کر سکے. ظاہر ہے ڈسکنٹینٹ ہے, صدر پوٹن جو ہے وہ اتنے زمانے سے صدر ہیں, مطلب 17 سال ہو گئے ہیں, 18واں شروع ہونے والا ہے, تو اس میں ایک طرف تو جو ہے وہ ایک فٹیگ ہے کہ بھائی جو ہے قیادت میں تبدیلی آنی چاہیے, لیکن چونکہ صدر پوٹن ریاست کا نظام اور مجموعی طور پہ جو روس کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی ابھی اس طرح کی جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتا. یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرشپ جو کہ بیسیکلی گراس روٹس کی طرف سے آتی ہے, یاد رہے کہ صدر پوٹن خود انٹیلیجنس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے, تو ان کا جانشین جو ہوگا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی آئے گا.
صدر پیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں روس کی معیشت بہت زیادہ بگڑی نہیں, جبکہ بیرون ملک روس نے ایک سپر پاور کا مقام جو ہے وہ دوبارہ حاصل کیا. ایسے میں صدر پیوٹن کا اب زیادہ فکر مند ہونا تو ٹھیک نہیں ہے, ان کو تو فکر مند نہیں ہونا چاہیے.
دیکھیں جب وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ یو اوور سٹے یور ویلکم, تو 17-18 سال کا عرصہ آلموسٹ ایک جنریشن ہوتی ہے. ایک بچہ جو جب صدر پوٹن صدر بنے تھے تو پیدا ہوا تھا, تو وہ اب جو ہے جوان ہو گیا ہے, تو یہ ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیچ میں وہ وزیر اعظم بھی بنے اور انہوں نے وہ ٹیگ ٹیم کیا, اس چیز کو علیحدہ رکھتے ہوئے ایک بہت لمبے عرصے کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے دوران بہت سارے جو واقعات ہوئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یوکرین ان کے ہاتھ سے جاتا رہا, پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کا قصور نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تیل کی قیمت میں کمی آئی ہے اور بڑے لمبے عرصے کے لیے اس نے معیشت کو بہت کمزور کر دیا ہے. پھر انہوں نے اپنی جانب سے اس تاثر کو کہ جی روس جو ہے وہ ڈیکلائن پر ہے, اس کو رد کرنے کے لیے سیریا کے اندر انٹروینشن کیا, اور دیگر اور جو اختلافات ہیں یا جو کانفلکٹس ہیں دنیا کے اندر جس میں امریکہ انوالوڈ ہے, اس میں اپنے آپ کو انہوں نے انسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر ظاہر ہے وہ خود بھی جو ہے اس خدشات سے گزر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا تو نہیں کہ میرے بارے میں جو ہے لوگ نیگیٹو رائے رکھ رہے ہیں, اور لوگوں سے زیادہ نیگیٹو رائے اسٹیبلشمنٹ کی نیگیٹو رائے ان کے لیے بہت اہم ہے, کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر یہ ہے کہ پھر ان کے جانشین کے آنے کا جو وہ چانسز وہ پڑ جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال کرنے کے لیے وہ تاثر کو, عالمی تاثر کو, روسی پبلک کے اندر جو تاثر ہے اور روسی پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر جو تاثر ہے اس کو مینج کر رہے ہیں.
مغرب چاہے جتنا بھی صدر پیوٹن کے خلاف ہو, اندرون ملک تو وہ بہرحال مقبول ہیں. کیا اپوزیشن میں بھی ایسا کوئی لیڈر ہے جو ان کے مقابلے میں مقبولیت کا دعویٰ کر سکے؟
میں سمجھتا ہوں الیکسی نوولنی کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ صدر پوٹن جو ہیں وہ بڑی اسکلفلی, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے نوولنی کو مغرب کا پپٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہوا ہے, کہ دیکھیں اگر اس قسم کی کوئی ان کی جانب سے, ریاست کی جانب سے, صدر پوٹن کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ ایک بڑی کیمپین چلی آ رہی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا ڈیموکریسی کی باتیں کرتا ہوا یا مغربی لینگویج استعمال کرتا ہوا کوئی شخص بھی ابھرتا ہے, تو یاد رہے کہ وہ روس کی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ اس کا اتنا وہ ہمدرد نہیں ہے وہ مغرب کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آلریڈی حالات خراب ہیں اور مزید کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اپوزیشن لیڈر آئے گا تو اس کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ اس تاثر کو کس طریقے سے رد کیا جائے.
تجزیہ کار کامران بخاری. اور اب چلتے ہیں پاکستان جہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں زرغون روڈ پر واقع مسیحی برادری کا ایک بڑا چرچ یعنی گرجا گھر خودکش حملے کے باعث متاثر ہوا تھا. چرچ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اب اسے کرسمس کی تقریبات کے لیے جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
زرغون روڈ پر واقع میتھوڈسٹ چرچ پر 17 دسمبر کو دو خودکش حملہوروں نے اس وقت حملہ کیا تھا جب وہاں دعائیہ تقریب کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی. ان میں سے ایک خودکش حملہور چرچ کے مین گیٹ پر مارا گیا تھا جبکہ دوسرے نے زخمی حالت میں اپنے آپ کو اڑایا تھا. لیکن وہ چرچ کی اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکا تھا جہاں دعائیہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں، مگر دھماکے کے باعث عمارت متاثر ہوئی تھی. اس صورتحال کے باعث چرچ میں کرسمس کی بڑی دعائیہ تقریب سمیت دیگر تقریبات کے متاثر ہونے کا امکان تھا، لیکن چرچ کے پادری سائمن بشیر کہتے ہیں کہ چرچ کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے.
کرسمس کی عبادات کو ہم نے کلوز نہیں کرنا، بند نہیں کرنا، اس لیے ہم نے جلد از جلد جو ہم سے بن پڑا ہم نے چرچ کو جزوی طور پر بحال کیا ہے تاکہ ہم کرسمس کی عبادات سر انجام دیں.
سائمن بشیر کا کہنا ہے کہ ثانیہ کے پیش نظر کرسمس سادگی سے منائی جائے گی.
جنہوں نے ایسا کام کیا ہے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور محبت، امن اور صلح اور سلامتی کا درس دیتے ہیں. ہم یسوع مسیح کی ولادت کو سادگی کے ساتھ منائیں گے.
میتھوڈسٹ چرچ کا شمار کوئٹہ کے بڑے چرچوں میں ہوتا ہے. حملے کے بعد چرچ کے تحفظ کے لیے سیکورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں سائمن بشیر ان سے مطمئن ہیں.
اس آنے کے بعد انہوں نے خصوصی طور پہ چرچز کی سیکورٹی کو مزید سخت کیا ہے. ہم اداروں سے مطمئن ہیں کیونکہ ادارے تو ہمارے محدود ہیں اور یہ جنگ تو پورے پاکستان کے ساتھ ہے.
میتھوڈسٹ چرچ سیکورٹی کے حوالے سے اہم سرکاری عمارتوں کے قریب واقع ہے. 17 دسمبر کو اس چرچ پر ہونے والے حملے میں 8 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسردہ جہاں بادشاہ خان یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کیمپس کے حدود میں طلبہ اور طلبات کے کھٹے بیٹھنے پر اور گھومنے پھرنے پر پابندی عائد کی ہے. تفصیلات کے ساتھ پشاور سے رفت اللہ رکزئی.
یہ فیصلہ چند دن پہلے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں کیا گیا ہے. بادشاہ خان یونیورسٹی کے چیف پروکٹر ڈاکٹر محمد شکیل کے دستخط سے جاری شدہ مختصر اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی کی حدود میں طلباء و طالبات کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے یا طالبات کا یونیورسٹی کے مرد ملازمین کے ساتھ گھومنے پھرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کیمپس کی حدود میں سگریٹ نوشی کرنے، چھتوں پر چڑھنے اور داخلہ لینے والے نئے طلباء کے ساتھ فولنگ یا مذاق کرنے کو بھی منع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کیمپس کی حدود میں طلباء کی طرف سے چادر اوڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. ادھر بادشاہ خان یونیورسٹی کے پروکٹر ڈاکٹر محمد شکیل نے رابطہ کرنے پر بی بی سی کو تصدیق کی کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کیمپس کی حدود میں لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے بیٹھنے پر پابندی لگا دی ہے.
انیسیسری یا ایملیسلی سٹنگ یا جو ہے رومنگ پر میرا خیال نہیں اس پہ پابندی کی بات کی گئی ہے. اگر یونیورسٹی میں جائے تو ہم کوئی اس کو مدرسہ نہیں بنا رہے، کوئی ایجوکیشن ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ نہیں اگر مطلب کی بات اب کسی ڈسکشن کرنا چاہے تو کتنا ٹائم لے گا، آپ خود سمجھدار لوگ، 2-3 منٹ 4-5 منٹ. لیکن اس کے علاوہ اگر ایم لسلم ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مطلب پورا پیرنٹ جو ہے ان پہ خرچ کرتے کہ وہ آج اپنے بچوں کو اسکول یا یونیورسٹی جو بھی ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ فضول کا وہ میں ٹائم ضائع کرے تو صرف اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جی ان نیسیسری بیٹھنا یا رومنگ اس پہ پابندی ہے، باقی کوئی سچ نہیں ہے، یعنی کوئی ایجوکیشن ہے.
پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں بھی جو ہے نا اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے؟
نہیں، پابندی تو خیر کوئی سچ نہیں ہے. نہیں، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، میرا خیال ہے فضول ایسا ہو کہ یونیورسٹی کے ماحول کو خراب کرنا چاہے تو پابندی اگر نوٹیفائی نہ بھی ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ہوتی ہے. دیکھیے جی، ہم سن رہے ہیں نا، باہر سے ہم سن رہے ہیں کہ جی فار ایگزامپل بچہ خان یونیورسٹی میں بہت آزادی ہے اور انیسیسری جو ہے لوگوں میں افیئر چل رہے ہیں، تو اسی کی خاطر ہم نے نوٹیفیکیشن کیا کہ وہی انیسیسری اٹھنے بیٹھنے پر پابندی ہے.
دریاسنا سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں پر بھی باچا خان یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کو بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے، جس پر صارفین کی طرف سے طرح طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ پشاور کے ایک نوجوان صحافی عبدالرؤف یوسفزئی نے اعلامیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں ملک میں اعلیٰ تعلیم کی پستی کی حالت بتاتا ہے۔ ایک اور صارف ساجد علی نے کہا ہے کہ اس فیصلے میں کوئی قباحت نہیں، کئی مغربی ممالک میں ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں سگریٹ نوشی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خیال رہے کہ باچا خان یونیورسٹی 5 سال قبل سابقہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت میں قائم ہوئی تھی، تاہم یہ یونیورسٹی گزشتہ سال اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنی جب شدت پسندوں نے اسے ایک بڑے حملے کا نشانہ بنایا، جس میں یونیورسٹی کے 14 طلباء اور 4 ملازمین ہلاک ہوئے تھے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
ممبئی میں سری لنکا اور بھارت کے درمیان 3 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا نے کھیل کا آغاز کیا تو ان کی پہلی وکٹ محض 8 کے مجموعی سکور پر گر گئی۔ بھارت کو سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ کراچی میں کھیلے جانے والے قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ میں وابڈا کی ٹیم کو سوئی ناردرن گیس کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 149 رنز درکار ہیں، جبکہ ان کے پاس 3 وکٹیں محفوظ ہیں۔ 26 دسمبر کو میلبرن میں شروع ہونے والے ایشیز سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ سے پہلے انگلینڈ کے کھلاڑی گریگ اوورٹن انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا کی ٹیم کو بھی فاسٹ بالر مچل سٹارک کی انجری کا سامنا ہے، ان کی جگہ جیکسن برڈ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ اسپینش لیگ میں بارسلونا نے ریال میڈرڈ کو 3-0 سے شکست دی۔ پہلے ہاف میں کوئی ٹیم گول نہ کر سکی۔ کھیل کے 54ویں منٹ میں لوئس سواریز نے گیند کو جال میں پھینک کر بارسلونا کو 1 گول کی برتری دلائی۔ دوسرا گول لائنل میسی نے 64ویں منٹ میں کیا۔ میچ کا تیسرا اور آخری گول اختتامی لمحات میں ایلیکس وائڈل نے سکور کیا۔ ادھر فٹ بال پریمیئر لیگ میں نیوکاسل نے ویسٹ ہیم کو 3-2 میں 2 گول سے شکست دی، جبکہ مینچسٹر سٹی نے بورنموتھ کو 4 گول سے اور ٹاٹنہم نے برنلے کو 3 گول سے ہرایا۔ 16 مرتبہ کے گرینڈ سلیم چیمپئن رافیل نڈال فٹنس مسائل کی وجہ سے یو اے ای میں ہونے والے اس سال کے آخری ٹینس ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے سٹین واورنکا اور کینیڈا کے ملاوش رونچ بھی اس ٹورنامنٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے ساؤتھ ہیمپٹن کے اسٹرائکر چارلی آسٹن پر پرتشدد رویے کی وجہ سے پردے جرم عائد کی گئی ہے۔ انہوں نے ہڈرز فیلڈ کے خلاف پریمیئر لیگ میچ کے دوران مخالف ٹیم کے کھلاڑی کے منہ پر کیک ماری تھی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ چین نے زمین اور پانی سے اڑان بھرنے والا ایک دنیا کا سب سے بڑا طیارہ AG-600 تیار کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
شمالی کوریا نے میزائلوں کے تجربات کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے اپنے اوپر عائد کی جانے والی تازہ پابندیوں کو جنگی اقدام قرار دیا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم پاولو جنٹلونی نے تصدیق کی ہے کہ وہ شدت پسندوں اور انسانوں کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کے لیے فوجی دستہ نائجر بھیج رہے ہیں۔ روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کا کہنا ہے کہ انہیں مطلوبہ تعداد میں دستخط حاصل ہو گئے ہیں جو انہیں صدارتی امیدوار کے طور پر نامزدگی کے لیے درکار تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اب بھی انہیں نااہل قرار دیا گیا تو وہ بائیک آؤٹ کی کال دیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ وہ 500 محصور افراد کو شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے نکالنے کے لیے روس کے ساتھ حکمت عملی طے کر رہے ہیں۔ اور وینزویلا میں حزب اختلاف کے 80 کارکنان کو جیلوں سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اس رہائی کو حکومت کرسمس پر کی جانے والی خیر سگالی قرار دے رہی ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ٹیکنالوجی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کے لیے مددگار بن رہی ہے۔ ساری دنیا میں عموماً، لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں خصوصاً، خواتین کی ملازمت خود خواتین کے لیے ایک اچھی خاصی آزمائش بن جاتی ہے۔ پیشاور خواتین نوکری کرتے ہوئے اپنے اوقات ملازمت کے دوران بچوں کی دیکھ بھال کے لیے فکر مند رہتی ہیں، لیکن اب ایک پاکستانی خاتون کی موبائل ایپ نے خواتین کی یہ مشکل کسی حد تک حل کرنے میں مدد کی ہے۔ مزید تفصیل سنیے شمائلہ خان سے۔
اسلام آباد کی رہائشی ڈاکٹر تہذیب کچھ عرصے سے اپنی نوکری چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اپنے 3 بچوں کی پرورش میں مشکلات بنی، لیکن اب ایک موبائل ایپلیکیشن کی مدد سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تہذیب جیسی مائیں اس ایپ کے ذریعے ڈے کیئر میں موجود اپنے بچوں کو ڈیوٹی کے دوران نہ صرف دیکھ سکتی ہیں بلکہ وہاں ان کے سونے جاگنے اور کھانے پینے کے معاملات سے بھی باخبر رہ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر تہذیب اور ان جیسے بہت سے والدین کی یہ مشکل آئی ٹی اور ویب ڈیولپمنٹ کے شعبے میں کامیابی سے کاروبار کرنے والی پاکستانی خاتون سہا وارث نے حل کی ہے۔ وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاوہ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں موجود ورکنگ ویمنز اور ڈے کیئر سینٹرز کو اس ایپ کے ذریعے باہم ملا رہی ہیں۔ بی بی سی سے گفتگو میں سہا نے بتایا کہ اب تک وہ 50 سے زائد ایپس بنا چکی ہیں، لیکن اس طرح کے ایپ بنانے کا خیال انہیں اس وقت آیا جب ان کی بہن نے انہی وجوہات کی بنا پر نوکری چھوڑ دی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایپ بنانے کے بعد انہوں نے کمیونٹی نیٹ ورک کے ذریعے کام کرنے والی ماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ گو کے پاکستان کے کچھ اداروں میں ڈے کیئر سینٹرز تو موجود ہیں، لیکن ان کا نہ تو کوئی ڈیٹا موجود ہے اور نہ ہی یہ سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور والدین کے لیے ان پر مکمل انحصار نہ کرنے کی وجوہات میں سے ایک وہاں موجود سہولیات کا فقدان بھی ہوتا ہے۔ سہا بتاتی ہیں کہ ابتدا کے بعد ایک بڑا چیلنج اچھی ٹیم کی تلاش تھا، تاکہ والدین کو آن لائن بچوں کی پرورش کے حوالے سے بھی معلومات دی جا سکیں، اور دوسرے پاکستان میں موجود ڈے کیئر سینٹرز کی تعداد اور وہاں موجود سہولیات کے بارے میں جانا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ماؤں سے تو بہت اچھا رسپانس ملا، لیکن بہت سے ڈے کیئر سینٹرز اس ایپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس میں جہاں مسئلہ پرائیویسی اور سہولیات کا تھا، وہاں یہ بھی تھا کہ مسلسل بچوں کو مانیٹر کرنے کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا، لیکن اچھی اور معیاری سہولیات دینے والے ڈے کیئر سینٹرز کو اس ایپلیکیشن پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ڈے کیئر سینٹرز میں پہلے خود جاتے ہیں اور وہاں صحت و صفائی اور بچوں کے آرام اور کھیل کے لیے سہولیات کو چیک کرتے ہیں، اور پھر متعلقہ ڈے کیئر کو ایپ کے استعمال کی سہولت دیتے ہیں۔
تفصیل آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے۔ اور وقت وہ ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا، آئیے سنتے ہیں۔
حالت یہ ہے کہ اب ایسے طنزیہ فیس بک کی تبصروں پہ بھی ہنسی نہیں آتی کہ قانون سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، کھلی آنکھ سے کمزور کو اور بند آنکھ سے طاقتور کو۔ اب تو چیف جسٹس ثاقب نثار کی ان باتوں سے بھی دل افسردہ نہیں ہوتا کہ ہائی پروفائل سیاسی کیسز میں عدالتوں کا جس طرح وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اس سے عام آدمی کو انصاف کی فوری فراہمی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مگر اس وقت اوپر سے نیچے تک کی عام اور خصوصی عدلیہ میں جو 19 لاکھ مقدمات گل رہے ہیں، کیا وہ پچھلے 10 برس میں دائر ہونے والے ہائی پروفائل سیاسی کیسز کی وجہ سے التوا میں ہیں؟ پاکستان میں قصاص اور دیت کا قانون کس طرح موم کی ناک کی طرح استعمال ہو رہا ہے، اس پہ آپ تا قیامت بحث کرتے رہیے، مگر کراچی میں 5 برس قبل قتل ہونے والے 20 سالہ جہاں زیب خان کے والد نے طاقت کے دیوتاؤں سے معاوضہ قبول کر کے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا سزائے موت پانے والے 2 مجرم اور عمر قید پانے والے 2 مجرم اب آزاد ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ عدالت، نہ قانون، نہ آئین۔ ویسے بھی ریٹنگ زدگی کے دور میں ایسی خبروں کی عمر چند گھنٹے سے زیادہ نہیں کہ 2 مجرم پھانسی پہ چڑھا دیے گئے اور سال بھر بعد جس عدالت نے انہیں بری کیا اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ پھانسی چڑھ چکے ہیں۔ یا ایک شخص کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی، ساس، سسر اور ایک برادر نسبتی 19 برس جیل کاٹنے کے بعد باعزت بری کر دیے گئے، جبکہ 1 برس بعد انہیں ویسے ہی رہا ہو جانا تھا۔ 19 برس یوں کٹ گئے کہ جیل میں بند اس ان پڑھ خاندان کے پاس اس پولیس اہلکار کو دینے کے لیے 400 روپے بھی نہیں تھے کہ جس نے اعلی عدالت میں ان کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا انتظام کرنا تھا۔ یا ایک شخص کو اپنے پلاٹ پہ سے قبضہ چھڑوانے کا عدالتی حکم حاصل کرنے میں 33 برس لگ گئے۔ کیا چیف جسٹس کی جانب سے محض یہ اعتراف کر لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر، غفلت اور اسقاط انصاف کے ذمہ دار سبھی ہیں؟ عدلیہ، تفتیش، وکیل، قانونی نقائص، موشگافیاں، قانون ساز ادارے، سائل اور طاقتور، سب کے سب؟ آپ دیگر اداروں اور افراد کا قبلہ درست کرنے کے لیے مفاد عامہ کے نام پہ جہاں اتنے از خود نوٹس لیتے ہیں، ایک از خود نوٹس یہ بھی لے لیں کہ لاکھوں زیر التوا مقدمات تیزی سے نمٹانے کی خاطر اگر حکومت نے فلاں تاریخ تک اتنا بجٹ اور اتنی اضافی آسامیوں کی منظوری نہ دی تو پوری کابینہ اور پارلیمان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ جج بننے کی اہلیت و صلاحیت اور ان کی جوڈیشل تربیت کا معیار جدید یعنی کے اقدامات تو شاید کر ہی سکتے ہیں۔ آپ ناقص تفتیش کے ذمہ داروں کو انصاف کی حرمت کی خاطر سزا تو دے ہی سکتے ہیں۔ آپ ماتحت ججوں کو برسوں پہ محیط سٹے آرڈرز دینے سے تو غالباً روک ہی سکتے ہیں۔ آپ ایسے تمام مقدمات خارج تو کروا سکتے ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے قانون دان ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ ان مقدمات کا مقصد محض عدالت کا وقت ضائع کرنا ہے۔ آپ پروفیشنل مقدمہ بازوں کی حوصلہ شکنی کے لیے تنبیہ و تادیب کا شکنجہ تو وضع کر ہی سکتے ہیں۔ آپ میڈیا کو بھی پابند تو کر سکتے ہیں کہ کسی بھی مقدمے کی روزمرہ کارروائی یا ججوں کے دوران عدالت تبصرے اگر مجاز عدالتی اہلکار کی تصدیق کے بغیر نشر یا شائع کیے گئے تو پورا ادارہ کٹہرے میں بلا لیا جائے گا۔ آپ اس روایت کو بحال تو کروا ہی سکتے ہیں کہ جج نہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں اور فیصلے بھی ایسے جامع کہ بعد میں ان کی از خود وضاحت کی حاجت نہ ہو۔ جج بلا ناگزیر ضرورت کہیں نہیں آتے جاتے، البتہ فیصلوں کے اثرات ہر سمت جاتے ہیں۔ آپ اگر یہ سب کام نہیں کر سکتے تو ان میں سے کچھ کام تو ضرور کر سکتے ہیں۔ باب رحمتے کو کبھی اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کام دوسروں کے بتانے کا ہے کہ وہ ہے بابا رحمتا۔ انصاف لینا ہے تو اس کی ہٹی پہ آنکھ بند کر کے چلے جاؤ، وہی ہے جو ناقص قانون میں سے بھی خالص انصاف نکال کے سائل کی ہتھیلی پہ دھر دے گا بنا کچھ بولے۔
آپ وسعت اللہ خان کا ہفتے وار ویڈیو کالم بات سے بات سن رہے تھے، اور اب آپ کو سنواتے ہیں آپ ہی کی آرا اور خطوط پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار اور زہا جواد کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ تحصیل ٹھہری میروا سے نیاز علی شر بلوچ لکھتے ہیں، میں نے 1970 میں آپ کی نشریات سننی شروع کی تھیں، گویا میں تقریباً نصف صدی سے آپ کا سامع ہوں۔ इस अरसे में आपकी उर्दू सर्विस कई नशीब फराज से गुजरी, कई लोग आए और कई चले गए, लेकिन सामईन तो हमेशा मौजूद रहते हैं। मेरे जिन साथियों ने 47 बरस पहले मेरे साथ ही आपकी नशरियात सुननी शुरू की थी, वो आज भी आपके वफादार सामे हैं। यूँ तो माजी की हर चीज़ हाल की नस्बत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि वक्त उन पर असरार की दबीस चादर डाल देता है, लेकिन मालूम नहीं क्यों माजी का बीबीसी रह रह कर याद आता है। ख़ास तौर पर सुबह की नशरियात भुलाए नहीं भूलती। आपका कहना है कि जहां नुमा के सामईन इतने कम हो गए थे कि प्रोग्राम बंद करना पड़ा, मेरे ख्याल में आपका सर्वे दुरुस्त बुनियादों पर नहीं हुआ। अगर आज भी राय आमा का जायज़ा लें तो अक्सरियत सुबह की नशरियात के हक़ में नज़र आएगी। मेरी हुक्काम बाला से दरख्वास्त है कि जहानुमा को दोबारा शुरू करने के मसले पर हमदर्दी से गौर करें और साइंटिफिक बुनियादों पर दोबारा अवामी सर्वे करवाएं। ख़त के आखिर में नियाज अली बलोच लिखते हैं, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के ख़िलाफ़ अमेरिका का रवैया यूं तो पहले भी किसी से ढका छुपा नहीं था, लेकिन अब सदर ट्रंप ने इंतहाई ढिटाई से यरूशलम को इसराइल का सदर मुकाम करार देकर हर तरह की खुशफहमियाँ दूर कर दी हैं। ऐसे में गैर जानिबदार मीडिया को दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए और आलमी राय आमा को फ़लस्तीनी कॉज के हक में हमवार करना चाहिए।
नियाज अली साहब, हर दाना व बीना शख्स की तरह आपने भी मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का पूरी दानिशमंदी से जायज़ा लिया है। एक गैर जानिबदार नशरियाती इदारे की हैसियत से बीबीसी ने हमेशा सूरत हाल का मारूजी अंदाज में जायज़ा लिया। इसी मारूजियत का तकाजा है कि हम उजड़े हुए फ़िलिस्तीनियों के हक़ में कोई जज्बाती तकरीर तो नहीं कर सकते, लेकिन हालात का दुरुस्त नक्शा ज़रूर दुनिया को दिखा सकते हैं और हम यही कर रहे हैं।
ज़िला सांगढ़ से अनायतुल्ला साहब ने भी शिकायत की है कि अब उन्हें बीबीसी के प्रोग्रामों से पहले जैसा लुत्फ हासिल नहीं होता, लेकिन इस बेलुत्फी की वजह उन्होंने बड़ी अजीब बयान की है।
अच्छा, हम भी तो सुने क्या।
लिखते हैं, 25 साल पहले हमने आपके प्रोग्राम सुनने शुरू किए तो हमारे पास जापानी साख्त का रेडियो था, उसकी आवाज़ ज़बरदस्त थी और हमें आपके प्रोग्रामों का पूरा पूरा लुत्फ दिलाती थी। अब साला साल की वफादारी के बाद वो रेडियो बूढ़ा और नाकारा होकर सर्विस देने के काबिल नहीं रहा। हमने एक अजीम यादगार के तौर पर उसे संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन खबरें सुनने के लिए हमें एक नए जापानी रेडियो की तलाश है। हमने कराची और कोयटा तक जाकर कोशिश की, लेकिन उस मॉडल का जापानी रेडियो कहीं नहीं मिलता। ताइवान का बना हुआ जाली सेट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आपके प्रोग्राम का ज़रा भी मज़ा नहीं आता।
देखिए जनाब, अगर रेडियो में आपको हमारी आवाज़ साफ सुनाई देती है तो मॉडल वॉडल की परवाह ना कीजिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खा आप जापानी रेडियो पे सुने या ताइवानी रेडियो पर, उसके कंटेंट्स यानी प्रोग्राम का मवाद तो वही रहेगा।
असल में 25 बरस तक जो शय आपके इस्तेमाल में रही हो उससे आपकी एसोसिएशन हो जाती है और फिर उसका अच्छे से अच्छा मुतबादिल भी आपके दिल को नहीं भाता।
गोया उस रेडियो सेट से अनायतुल्ला साहब की जज्बाती वाबस्तगी हो गई थी।
जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ है। लेकिन हमारा मशवरा है कि अनायतुल्ला साहब अब जज्बात के गलबे से बाहर आ जाएं और रेडियो सेट की बजाय रेडियो प्रोग्राम पर तवज्जो दें।
अच्छा, ये कुछ पोस्टकार्ड पड़े हुए इस तरफ।
जी हाँ, मैंने देख लिए हैं। ये पोस्टकार्ड अहमद खान मरी का है, जिसमें वो बताते हैं कि रेडियो पाकिस्तान से किसी ज़माने में माहपारा सफदर की आवाज़ में खबरें सुना करते थे, बाद में यही आवाज़ अपने चेहरे समेत पीटीवी पर नज़र आने लगी और बरसों बाद जब उन्होंने बीबीसी से यही आवाज़ सुनी तो उन्हें बेपनाह मुसर्रत हुई।
वैसे हमारी भरपूर कोशिश तो यही होती है कि हम सामईन को मालूमात बहम पहुंचाएं, लेकिन खान साहब को अगर इत्तलात के साथ साथ मुसर्रत भी हासिल हो रही है तो बड़ी खुशी की बात है।
अच्छा, ये दूसरा पोस्ट कार्ड है जूही जिला दादू से। अनायतुल्ला बब्बर लिखते हैं कि हमारा इलाका तेल और गैस के ज़खायर से माला माल है, लेकिन यहाँ के बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता नहीं हो सके क्योंकि इलाके में किसी तरह का कोई तालीमी या तरक्याती मंसूबा काम नहीं कर रहा।
और ये तीसरा पोस्ट कार्ड तो मुझे कुछ मेरे मतलब का दिखाई देता है, क्योंकि खुशखती पुकार पुकार के याकूब साबिर साहब का नाम ले रही है।
جی ہاں، یہ کارڈ بالکل انہی کا ہے۔
اور اس بار انہوں نے آپ کی غلطی پکڑی ہے؟
میری غلطی؟
جی ہاں، آپ نے الفاظ کو الفاظ کہا تھا۔ یعقوب صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ عربی قاعدے سے جن اسماء کی جمع بنائی جاتی ہے ان میں شروع کے الف پہ زبر ہوتی ہے، جیسے دور کی جمع ادوار، اسی طرح اشکال، ارواح، ازلا، چنانچہ لفظ کی جمع ہوگی الفاظ۔
تو چلیے، پوسٹ کارڈ تو نمٹ گئے۔
لیکن یہ دو صفحے کا طویل خط آپ کا انتظار کر رہا ہے؟
جی ہاں، یہ خط ہے ماسٹر حق نواز بلوچ کا،
جو کہ اب ہمارے مستقل مکتوب نگار بن چکے ہیں اور گرد و پیش کے حالات پر اپنے تبصرے ہمیں باقاعدگی سے روانہ کرتے ہیں۔
آج کے خط میں وہ لکھتے ہیں، دنیا بھر میں اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، لیکن عالمی سطح کے نشریاتی اداروں کو ان قوتوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ لاس ویگس میں جب سٹیفن پیڈرک نامی ایک شخص نے اندھا دھن فائرنگ کر کے درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا، تو امریکہ کے متعصب میڈیا نے یہ افواہ اڑا دی کہ حملہ آور اسلام قبول کر چکا تھا اور اس نے ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ اقدام کیا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ بی بی سی نے بھی اپنی رپورٹ میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ حملہ آور مسلمان ہو چکا تھا۔
ماسٹر جی، آپ کی یہ تشویش تو بجا ہے کہ پوری تحقیق کے بغیر کوئی اطلاع میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے، لیکن جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے فوراً بعد آئی ایس آئی ایس نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سٹیفن پیڈک نے 6 ماہ قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہماری رپورٹ میں اسی بیان کا حوالہ تھا۔
روجہ مزاری سے دولت خان لکھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں آزادی کے 70 برس بعد بھی بچوں کے لیے اسکول نہیں کھولا جا سکا۔
عیسیٰ خیل سے انعام اللہ خان نیازی کو شکایت ہے کہ بی بی سی کی ٹرانسمیشن پر ریڈیو چائنا کا سگنل چھایا ہوا ہے جس کے باعث آواز صاف نہیں سنائی دیتی۔
سانگڑ سے محمد علی آرائی نے ایک پرانا گیت سننے کی فرمائش کی ہے۔
ہم معذرت خواہ محمد علی صاحب، وقت کی کمی کے باعث گیت نشر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔
گوٹ چنے سر سے عبد الحفیظ صاحب کا مشورہ ہے کہ ہمیں پولیس کی رشوت خوری پر کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہیے کہ یہ روایت جڑ سے ختم ہو جائے۔
اور خیر آباد سے نذیر اللہ خٹک نے ہمارے نامہ نگاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، شکریہ نذیر صاحب۔
سامعین، آپ بھی کسی مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے PO Box 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل اختتام کو پہنچی۔ آئندہ اتوار اسی وقت زہا جواد اور عارف وقار آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔
اداکار حریم فاروق نے بہت ہی کم وقت میں بطور فلم پروڈیوسر اور اداکار شہرت حاصل کی ہے۔ ان کی پہلی فلم پروڈکشن جنان پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں ریلیز کی گئی۔ اب حریم فاروق کی دوسری فلم نئے سال میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اور اس فلم میں وہ خود ہیروئن کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے کراچی میں ان سے ملاقات کی۔
جیسا کہا ہے ویسے ہی کرنا، اپنی طرف سے ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔
لیکن آپ یہ سب ہمیں کیوں بتا رہی ہیں؟
کیونکہ ہم زوڈیاک کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ کیا؟
حریم فاروق، پہلی دفعہ ہم کراچی میں مل رہے ہیں، زیادہ تر ہم کہیں اور ملتے ہیں، لندن میں مل چکے ہیں۔ ڈو یو فیل ایٹ ہوم ان کراچی؟ وہ لگتی ہے آپ تھوڑی بہت کراچی کی۔
ایکچولی تھوڑا بہت ہاں، آئی تھنک آئی ڈو، بیکاز میں 4 سال کراچی میں رہی۔ جب میں تھیٹر گئی تھی تب اس ٹائم پہ، تھوڑے سے بعد واپس چلی گئی کیونکہ مجھے اپنے گھر بہت یاد آ رہا تھا، میں امی ابو بہت یاد آ رہی۔ آئی ڈونٹ نو، مے بی شروع سے میرے میں یہ کراچی والی چیز ہے۔ آئی ایم ناٹ ویری ہائی مینٹیننس، آئی ایم جسٹ مور آف اے کام 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 کام، اور لیٹس کیپ اٹ ایز کیژول as possible. So probably I think that's the Karachi thing in me. حالانکہ I feel کہ میں پوری اسلام آباد ہوں۔
لڑکے کہاں تھے؟
ہاں یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ لڑکے ایکچولی مے بی اسلام آباد کے مجھے زیادہ، کراچی کے بھی بہت اچھے ہیں، آنیسٹلی بتاؤں، میں تھوڑا ڈپلومیٹک آنسر دینے لگی، لیکن ہے اچھے ہیں، بٹ کراچی میں اتنی ڈائیورسٹی ہے نا، اتنا کچھ ہے کہ آپ کو کبھی کو بہت اچھا مل جاتا ہے تو کبھی کو بہت ہی کمپلیٹلی اور لائک ہے یہ کیا تھا۔ اسلام آباد کیونکہ چھوٹا ہے تو میجورٹی پاپولیشن ایک جیسی ہے، وہ کہتے ہیں نا بڑے برگر بچے ہیں ہمارے، ممی ڈیڈی بچے ہیں ہمارے، سنس یہاں پہ ایکسپوجر زیادہ ہے، دا مور پریکٹیکل اینڈ دا سلائٹلی میچیور دین اسلام آباد کی وہ دو اسلام آباد بوائز آر مور گڈ لکنگ.
لاہور بوائز آر دی بیسٹ لکنگ, مگر کیا ان کی ایگوز؟
ہاں وہ تو فل آن. لاہور جاتی ہوں تو وہاں کے لڑکے اتنے تیار ہوتے ہیں, مطلب دی لکنگ گڈ. میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوں, واٹ دی ہیل ایم آئی ویئرنگ, لک ایٹ می اینڈ لک ایٹ دیم, آئی تھنک دے ویری ہائی مینٹیننس.
اگر آپ کسی کو کنسیڈر کریں دیٹ یو وڈ بی ان اے ریلیشن شپ وتھ سمبڈی, شادی تک آپ لے جائیں, تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو بہت دی اسینشل ٹو یو؟
There are a few things that which are a deal breaker for me. کہ اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتی. First and foremost is respect for your elders and for someone who doesn't hold the same position as you. آپ سے کوئی کمتر ہو اس کے لیے آپ کی کتنی رسپیکٹ ہے. بلکہ میں ایڈمٹ میں تھوڑا بہت جج بھی کرتی ہوں اس پر لوگوں کو, کہ اگر آپ سے اتھارٹی میں کوئی کم ہے تو آپ اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں وہ میں جج کرتی ہوں. دین دیر از آنیسٹی, مطلب مجھے جھوٹ تو بولا ہی نہ, سچائی, رسپیکٹ اور ہاں سینس آف ہیومر.
آپ کا کریئر کبھی بیچ میں آیا ہے ریلیشن شپ؟
پرسنلی زیادہ کریئر پہ فوکس ہے میرا, تو میں نے کبھی اتنا سوچا ہی نہیں اس بارے میں. البتہ ہاں میرے فیملی کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ مجھے ٹائم کم ملتا ہے, جو مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا چاہیے. As far as a relationship is concerned, دھیان میرا اس کریئر پہ رہتا ہے.
تو کریئر آ گیا آپ کا بیچ میں؟
ہاں جی کہہ سکتے ہیں. فیفی, دیئر سرٹن تھنگز جن میں میں بہت ایمان رکھتی ہوں, جن میں میرا فیتھ ہے. پیدائش, شادی, موت, اینڈ شادی انکلوڈنگ اولاد. یہ وہ تین چیزیں ہیں جو قسمت میں لکھی ہیں نا, جب جہاں کیسے کس سے رہیں گی, نہیں رہیں گی, ٹوٹیں گی, نہیں ٹوٹیں گی, وہ ہو کے رہتی ہیں, آپ ان کو روک نہیں سکتے. جہاں جس کی خدا نہ خواستہ موت لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی, آپ پریکاشنز لے سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل چھوڑ دیں گے, ہاں ابھی ہم نے تو جب مرنا ہے.
ہم عشق کی بات کر رہے تھے, محبت کی بات کر رہے تھے, آپ موت تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے,
مجھے آپ کو پتا میرا مذاق اڑاتے ہیں سارے, انفیکٹ علی اور عثمان وغیرہ کہتے ہیں اس سے رومانس کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی.
پرچی کے ٹریلر میں اب تک جو ہم نے دیکھا ہے تو رومانس زیادہ نظر نہیں آ رہا, کچھ الگ قسم کی کوئی فلم.
50 لاکھ 4 دن,
تیرے پاس کون سے پیسے جو پرچی آئی ہے؟
رومانس ہے بٹ فوکل پوائنٹ نہیں ہے فلم کا.
پریٹی مچ آپ کی زندگی کی طرح, رومانس ہے مگر فوکل پوائنٹ نہیں ہے زندگی کا.
Probably, I guess.
پلیز نوٹ کہ حریم فاروق نے ابھی ایڈمٹ کیا کہ رومانس ہے مگر فوکل پوائنٹ نہیں ہے زندگی کا.
مطلب رومانس تو آئی تھنک ہر کسی میں ہوتا ہے. آئی تھنک مجھے شرم آتی ہے ایسی بات ہے. تو پرچی میں یہ ہے فوکل پوائنٹ ہے, وہ کامیڈی ہے. بیسکلی چار لڑکے ہیں جن میں سے ایک ہے پیش, جو علی رحمان خان ہے. ان کو آتی ہے بھتے کی پرچی آتی ہے. اب انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں تو وہ ایک سچویشن کے بعد ایک میں پھنستے جاتے ہیں. میرا جو کیریکٹر ہے اسٹیریو ٹائپ تھوڑا سا بریک کرنے کی کوشش کی ہے کہ مطلب آپ کی ہیروئن سے کھلکھلاتی نہیں ہونی چاہیے, شی کڈ ہیو اے ڈفرنٹ اینگل ایز ویل. اور وہ اس کے پاس آتے ہیں مدد کے لیے, سچویشنل کامیڈی.
اچھا آپ کا خیال ہے کہ اسکوپ ہے اس قسم کی فلم کا؟
میں اگر آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, امید تھی, وی ویئر کانفیڈنٹ نا, لیکن تھوڑی سی نروسنیس بھی تھی کیونکہ تھوڑا سا رسک لیا ہے ہم نے. آپ کی وہ نارمل سلیپ اسٹک کامیڈی نہیں ہے, ہر ایکٹر کی ٹائمنگ کی ضرورت تھی. اگر ٹائمنگ آف تھی تو جوک وہ پنچ آف تھا. جب ٹریلر لانچ ہوا اور اس پہ جو رسپانس آیا آڈینس کا, دیٹ از وین وی ریئلائز کہ یس یہ ہے, اس مارکیٹ کے لیے ہے.
مگر دیکھیں حریم, آپ کی جو پہلی فلم تھی دوبارہ پھر سے, ایسی فلم تھی جو اگر آپ کہیں کہ یہ ایسی فلم ہے کہ لوگوں کو پسند آئے گی کیونکہ یہ فیملی اورینٹیڈ ہے, مگر نہیں چلی وہ فلم. میرے خیال سے دا ریزن دوبارہ پھر سے ڈیڈنٹ ورک بس اس میں محبت نہیں تھی, اور اس فلم میں بھی کم.
پرسنلی آئی فیل دا ریزن دوبارہ پھر سے نہیں چلی وہ اس کے ماسز کے لیے ریلیٹیبلٹی فیکٹر نہیں تھا. میں پاکستان کی بات کروں گی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو انفارچونیٹلی نہیں اپرچونیٹی ملی کبھی باہر جانے کی. سو دے ڈونٹ نو کیا ہو رہا ہے نیو یارک میں, یہ جوکس ان کے ان کو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے, کیونکہ مجھے بہت سارا فیڈ بیک بھی ملا لوگوں سے.
لیکن دل والے دلہنیا لے جائے گی, ٹھیک ہے نا, وہ یو کے میں بیس تھی, یورپ میں بیس تھی, تو ریلیٹیبلٹی اس کی وہاں سے آئی کہ اٹ واز براٹ بیک ہوم, اس کی وہ بھی بات تھی.
اس لیے ہم نے پرچی میں, اس میں ہے رومانس ہے, آپ کا وہی ہے شدھ دیسی رومانس ہے اس میں.
آپ بہت سارے انڈین چینلز دیکھ رہی ہیں کیا؟ شدھ دیسی رومانس,
جو فلم آئی تھی آئی تھنک اس کا وہ ٹائٹل بڑا مزے کا تھا. کبھی کیچی ٹائٹل ہوتے ہیں نا میرے سر میں رہ جاتے ہیں, میں بہت جگہ یوز کرتی ہوں. اس قسم کا ہے رومانس, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ فار دیٹ وی ہیو اے ڈفرنٹ فلم کمنگ اپ وچ از اے لو اسٹوری.
اس میں بھی آپ پھر ہیروئن ہوں گے,
تو دیکھتے ہیں اگر کیریکٹر اس تک ہو میں کہوں یار میں میں کروں گی یہ.
کیونکہ آپ دیکھیں پروڈیوسر بھی ہیں, آپ ایکٹر بھی ہیں, تو آپ بس پروڈیوسر اس لیے کہ آپ خود کو
कास्ट कर सकते हैं बहुत सारी फिल्मों में.
वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई डिड नॉट डू जानान वाज एंड आई टोल्ड इमरान, मैंने कहा बात सुनो मेरे पे तो ठप्पा लग जाएगा, तो अपनी फिल्म करती है सारी. और इसमें टीम एफर्ट है, ये नहीं कि मैं अकेले डिसाइड करती हूँ. अगर कोई कैरेक्टर ऐसा ना जो प्रोबेबली मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरी प्रोडक्शन सफर करेगी.
उड़ती उड़ती बात आई थी, मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, कि आपकी और आपकी फिल्म की जो हीरोइन थी जानान की अरमीना खान, आप दोनों की बनती नहीं है या बनी नहीं.
Honestly, Fifi, अगर मैं आपको सच बात बताऊँ तो आई विल नेवर कॉमेंट ऑन दिस. आई फील के इस तरह की बातें होती हैं जो सेट की होती हैं या एक्ट्रेस की आपस की बातें होती हैं, मुझे लगता है ये वो घर की बातें होती हैं जो बाहर नहीं निकलनी चाहिए. इट्स लाइक डर्टी लॉन्ड्री प्रॉब्ली शुड नॉट बी आउट इन पब्लिक.
अब आपने कह दिया डर्टी लॉन्ड्री, तो अब ये भी मतलब कहा भी नहीं और कह भी दिया.
नो मतलब आई फील के जो व्हाटएवर हैपेंस, मैं कभी आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन इट, नेवर. आई रिस्पेक्ट हर विद ऑल माई हार्ट, आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई होप क्या कहते हैं शी हैज एनी इशूज, आई कैन अपोलोजाइज फॉर इट, बट आई होप you know she is able to take it out of her head and not just keep it against me forever. But we all need to move on from things.
So iman mein ye kya baat hai jo aap samajhti hain ki I really want to do this character.
Mere dost aapko batayenge, unko lagta hai main chalta phirta gunda hu. Mujhe iman ki jo sabse mazey ki baat lagi thi na, wo ye thi ki usme ek certain power dikhayi gayi hai, yet there is a certain appeal to her. I just wanted to pull that off. I took it as a challenge aur mujhe karna tha ki acting ka margin hai, sirf gaana nahi lagna mujhe.
Aap drama bhi to karti hain, हाल ही में इतने नहीं किए मगर पहले कर चुकी हैं. मेरे ख्याल में हमारे ड्रामे जो हैं वो ख्वातीन को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो वर्किंग वुमेन नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, उन्हें एक दायरे में रहना पड़ता है. वो भी ड्रामे आप कर चुकी हैं, पछताए हैं आपके आपने वो किए या अब करेंगी आप?
पछतावा मुझे नहीं फीफी, मुझे किसी चीज का भी पछतावा नहीं होता, मुझे लगता है कि हर एक चीज इज मेंट टू हैपन. अफसोस अलग चीज़ होती है, लेकिन मैं बताऊँ जो आई बिलीव इन नॉट विक्टिमाइजिंग वेमेन, आप नहीं औरतों को एक विक्टिम दिखाएं, आई थिंक हमारे ड्रामों में बहुत हो गया. बट अब मैं देख रही हूँ थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है. आप कभी किसी चैनल से मांगते ना तो वो कहते हैं कि हमें रेटिंग्स आती हैं इस पे, क्योंकि लोगों को पसंद है, सास बहुएं जो हैं वो रिलेट करती हैं.
क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, तो जब आप इस किस्म के ड्रामे में इन्वॉल्व होती हैं, जाहिर आप हर चीज कंट्रोल तो नहीं कर सकती, मगर डू यू फील इनसाइड यू कि एम आई बिट्रेइंग द कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट हरीम फारूक ये ड्रामा करके, कि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ?
नो, बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ. हाँ, मैं अगर उस चीज को अपने स्टारडम के थ्रू प्रमोट करूंगी फिर मैं अपने आप को बिट्रे करूंगी, लेकिन अगर मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ अनसंटली बिल्कुल ही एक बिजार सी चीज है, और जो मैं कहूँ कि नहीं, दिस इज वेयर आई यू नो ड्रॉ द लाइन. हमारी टीवी में एक ट्रेंड चला था जहाँ बहुत सारी स्क्रिप्ट जो थी वो रेप पे बन रही थी. रेप फॉर मी इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, और मसला ये था कि इतना उसको ड्रामाटाइज करके दिखा रहे थे टीवी में, इतना उसमें मसाला ऐड करके दिखा रहे थे, और ऐसी ऐसी चीजें थी एंड में दिखाने के द हीरोइन इज फॉरगिविंग द रेपिस्ट, आपने माफ कर दिया एंड आप यू हैव फॉलन इन लव विद द रेपिस्ट एज वेल. I'm sorry. This is where I draw the line. मैं खिलाफ हूँ इसके. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी बाउंड्री रखती हूँ कि that is when I will betray, कि मैं इतना सेंसिटिव टॉपिक लेके मैं कहूँ कि जी हाँ वो तो ड्रामा तो हिट है, जबरदस्त, बहुत हिट, मेरा स्टारडम कहाँ से कहाँ चले रहेगा ओवरनाइट, फॉर व्हाट?
आपसे लोग कहते हैं कि आप कैटरीना कैफ जैसी लगती हैं, किसी ने कहा है?
बहुत लोग कहते हैं,
कहते हैं ना,
कहते हैं.
कैटरीना कैफ तो बहुत ही सेक्सी है ना.
अब सी उनकी, अगर आप उनकी बॉडी देखें तो वो शी इज नॉट अ साइज जीरो, शी इज अ टोन्ड बॉडी, शी इज अ हेल्थी बॉडी. आई वांट टू अचीव दैट एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू अचीव.
तो अगर आपको चूज करना पड़े कि आपको चिकनी चमेली और अफगान जलेबी और शीला की जवानी, ये तीन गाने, इनमें से एक आपको चूज करना हो कि आप इस पे आप कर सके डांस, तो उनमें तीनों में से कौन करेंगी आइटम नंबर?
मैं चौथा वाला करूंगी, बिल्लो हाय.
हाँ, ये आपकी फिल्म का जो है बिल्लो हाय
डांसिंग, तो मुझे बहुत शौक है. तीनों कैटरीना ने कर ली, आई थिंक मुझे चौथा अपना खुद बनाना पड़ेगा. आई हेट फॉलोइंग और डूइंग समथिंग विद समवन एल्स ऑलरेडी डन, मुझे होता है कि हाँ मैं अपना करूँ.
वो आपके दोस्त जो हैं उस्मान खालिद भट, वो जरूर चाह रहे होंगे कि आपके साथ भी कूद जाएं, काफी मजा आता है उनको डांस करने में.
वही हाँ, उन्होंने, लेकिन जब वो कोरियोग्राफी कर रहा होता है ना, तो वो कोरियोग्राफी कर रहा होता है, फिर हमें भी डर लगता है. सर सर सर, ही इज द डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी इन द फिल्म, दो गाने उसने कोरियोग्राफ किए एंड विद द रिस्पॉन्स वी गेटिंग फॉर बिलो हाय, आई थिंक यू नो बहुत ही अच्छा काम.
چاہیے.
میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ وہ ویڈیو ریلیز کر لیں بہائنڈ دی سین جس میں وہ کر رہے ہیں
بلو ہائے, پھر میں فلاپ ہو جاؤں گی.
اداکار حریم فاروق سے ہمارے ساتھی فیفی ہارون بات کر رہی تھیں. ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام پر ایک خبر ہے جو بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے. آپ کو مختصر میں بتاتا چلوں کہ مس امریکہ آرگنائزیشن ایم اے او کی سی ای او سیم ہسکل نے مقابلہ حسن میں شریک خواتین کے ساتھ نازیبا انداز اختیار کرنے سے متعلق ای میلز منظر عام پر آنے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے. اپنے بیان میں ادارے کا کہنا ہے کہ فوری طور پر مسٹر ہسکل کا استعفیٰ منظور کیا جاتا ہے. سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر اور پروڈیوسر تھے حسین عسکری. لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر کے فرینڈ انجام دے رہے تھے ٹام. اسلام آباد میں پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار. اظفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے سنیے.
شمالی کوریا نے میزائلوں کے تجربات کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے اپنے اوپر عائد کی جانے والی تازہ پابندیوں کو جنگی اقدام قرار دیا ہے. اٹلی کے وزیر اعظم پاولو جینٹلونی نے تصدیق کی ہے کہ وہ شدت پسندوں اور انسانوں کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کے لیے فوجی دستہ ناجر بھیج رہے ہیں. روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکس نوالنی کا کہنا ہے کہ انہیں مطلوبہ تعداد میں دستخط حاصل ہو گئے ہیں جو صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے درکار تھے, اور اب اگر انہیں نااہل قرار دیا گیا تو وہ بائیکاٹ کی کال دیں گے. وینزویلا میں حزب اختلاف کے 80 کارکنان کو جیلوں سے رہا کر دیا گیا ہے. حکومت نے اس رہائی کو کرسمس پر خیر سگالی قرار دیا ہے. اور ترکی میں دہشت گردوں سے مبینہ تعلق کے الزام میں 2700 سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ہے جن میں 600 سے زیادہ فوجی بھی شامل ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.